نحمده ونصلي على رسوله الكريم
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير سورة الانشقاق آيت نمبر 1-25 سورة انشقاق ترتیب کے اعتبار سے 84 یعنی 84 نمبر کی صورت ہے. صورت کا نام پہلی ہی آیت سے ہے. الانشقاق کا لفظ شق سے ہے. شین قاف قاف اس کا روٹ ہے, نون اس میں ایکسٹرا ہے. اس کے ایسے لفظوں کے روٹ میں بہت غلطی لگتی ہے کیونکہ ہم اس کے لفظ کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, حالانکہ شق باب انفعال میں گیا تو انشقاق, اور تا جو ہے مؤنث کی ہے آسمان کی وجہ سے. اس کا بنیادی ٹاپک ہے اعمال کا حساب ہوگا. پوری صورت کے اندر ایک غافل انسان کو اس کے ارد گرد پھیلی ہوئی چیزوں پہ غور کرنے اور اس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ قربت حاصل کرنے کا حکم دیا گیا. پچھلی تمام صورتوں کی طرح اس صورت میں بھی قیامت کو اور حساب کتاب کو انسان کے سامنے رکھ کر اس کی کوششوں کو تیز کرنے کی دعوت دی گئی. انتہائی خوبصورت صورت ہے. ایسے لگتا ہے کہ یہ صورتیں حقیقت میں قیامت کے منظر کو, جو ہم نے ذہن کے اندر کہیں پیچھے چھپایا ہوا تھا, اس کو کھول کے سامنے رکھتی ہیں. تو انشاءاللہ اس صورت کو پڑھنے کے مقاصد کیا ہیں, آخرت کے حالات کے بارے میں جان سکے اور اپنے گھر والوں میں خوش رہنے کی حقیقت کو سمجھ سکے. شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انشقت, یاد کرو جب آسمان پھٹ جائے گا. اس کا لفظ جو ہے اس میں ہمیشہ اذکروا شامل ہوتا ہے. اذکروا ریممبر, یاد کرو, تو اس کو مختصر کر کے اس مراد کیا ہے, جب کیا ہوگا اس وقت جب آسمان پھٹ جائے گا. اگر ہم عربی کو عربی کے حساب سے ٹرانسلیٹ کریں تو کیا ہوگا, جب آسمان پھٹ جائے گی. شقت یعنی وہ, بعض بچے خود کو مذکر کو مؤنث اور مؤنث کو مذکر کرتے ہیں نا, لڑکا ہوتا ہے تو بڑی بیٹیوں میں رہتا ہے تو وہ اپنے آپ کو کہتا ہے میں کھاتی ہوں میں کرتی ہوں. تو اگر آپ عزت سما شقت کو بالکل ہی ٹو دی پوائنٹ ٹرانسلیٹ کریں تو جب آسمان پھٹ جائے گی. لیکن عربی زبان میں آسمان کا جو لفظ ہے یہ مؤنث ہے, اس وجہ سے اس کو ہم شقت کے ساتھ پڑھتے ہیں. اردو میں اس کو شق ہی سمجھیں گے. یہاں ذہن میں رکھیے گا کہ یہ صورت بھی مکہ کے ابتدائی دور کی صورتوں میں سے ہے, اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ ابھی ظلم و ستم کا سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت تھی اس کو کھلے عام جھٹلایا جا رہا تھا. ہر دور میں یاد رکھیے حق کی ایک پہچان ہے کہ جہاں بھی آتا ہے ہلچل مچ جاتی ہے. باطل کتنا ہی کیوں نہ پھیلا ہو لوگ سب مطمئن ہوتے ہیں مسرور ہوتے ہیں, حق کی بات کے ساتھ ہی فوراً ایک جس طرح پانی کے اندر لہریں اٹھتی ہیں تو جوش آتا ہے, یہ ہونے لگتا ہے. ہم نے پچھلی صورت میں پڑھا تھا کہ کچھ لوگ جو دنیا میں ایمان کی وجہ سے آزمائے گئے, لوگ ان پہ آوازیں کستے تھے ان کو تنگ کرتے تھے, قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو عرشوں پہ بٹھا کر پوچھے گا حل صفی بل کفار ما کانوا یفعلون, کہ بتاؤ کافروں کو آج اس سارے معاملے کی پوری پوری جزا یا سزا مل گئی. اس صورت میں بھی ہم دیکھیں گے کہ پہلی پانچ آیتوں میں قیامت کی کیفیت ہے. قیامت کیا ہے, کیسے ہوگی, یہ برحق ہے, آسمان پھٹے گا, زمین پھیل گئی, زمین کے پیٹ میں جو کچھ ہیں یعنی مردے اور دوسری چیزیں وہ کھول کے باہر رکھ دیے جائیں گے, اور ایک ایک چیز انسان کے حق میں یا اس کے خلاف گواہی بن جائے گی, اور کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے حکم پہ سرتابی کر سکے. اس کے بعد آیت نمبر 6-19 میں یہ بتایا گیا کہ انسان کو اس کا شعور ہو کہ نہ ہو, بہرحال وہ چاروں ناچار جانتے بوجھتے یا انجانے ایک ایسی منزل کی طرف چل رہا ہے کہ جو اس کے رب کا دربار ہوگا. ایک انسان ساری زندگی اللہ سے دور رہے, بھاگتا رہے بھاگتا رہے, پانچ وقت کی کال کو بھی ریجیکٹ کر لے, لیکن ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ انسان اپنے رب کے سامنے آئے گا. اسی سوچ کو اس صورت میں بھرا گیا کہ کل جب تم نے اس کے سامنے آنا ہے پھر اعمال کی باز پرس ہوگی، پھر حساب ہوں گے، تو کیوں نہ تم دنیا میں اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کر لو۔ جس طرح سورج کے ڈوبنے کے بعد شفق کا نمودار ہونا، دن کے بعد رات کا آنا، اور اس میں انسانوں کا اپنے گھروں کی طرف چل پڑنا، چاند کا ہلال سے بدر بن جانا یقینی بات ہے، اسی طرح اس قیامت کا آنا بھی یقینی ہے۔ اور پھر آخری آیت میں ہم دیکھیں گے کہ کفار کو بتا دیا جائے گا کہ چلو ٹھیک ہے، نہ مانو، آج یہ بتاؤ کہ انجام کیسا رہا، کون خیر میں رہا، کون شر میں رہا، کس کو فائدہ ملا، کس کا نقصان ہوا۔ اور اصل بات یہ کہ جو بندہ اللہ کی بات کو سن کر ماننے کی بجائے آگے بحثیں کرنے لگ جائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے نیک اعمال کی توفیق چھین لیتے ہیں۔ تو فرمایا، اذ السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور کان لگا کر سنے گا اپنے رب کے فرمان کو۔ اور اس پر لازم بھی یہی ہے، حق بھی یہی ہے، فرمان بھی یہی ہے کہ وہ ایسا ہی کرے۔ یہ کیفیت تو آسمان کی ہوگی، زمین پہ کیا ہو رہا ہوگا اس وقت؟ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی، سٹریچ کر دی جائے گی، مدہ یا مدو پھیلانے کو کہتے ہیں، اسی سے یہ لفظ سمجھ میں آ رہا ہے کہ زمین بالکل سٹریچ ہو جائے گی، اس میں کوئی ٹیلا ٹبا نہ رہے گا، دراز کرنا، کھینچنا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز زمین کو اس طرح کھینچ کر پھیلا دیا جائے گا جیسے ربڑ یا چمڑے کو کھینچ کر بڑا کر دیا جاتا ہے، مگر اس کے باوجود جو میدان محشر میں ہوگا، اس میں ابتدائے دنیا سے قیامت تک کے تمام لوگ جمع ہوں گے، تو صورت یہ ہوگی کہ ایک انسان کے ہاتھ میں یا اس کے حصے میں صرف اتنی زمین آئے گی جس پہ اس کے پاؤں پڑ سکیں گے۔ امیجن کریں، اس بات کو کہتے سنتے وقت امیجن کریں، آپ کے ہاتھ میں غبارہ، پھٹا ہوا غبارہ سے میں لائیں، ربڑ ہوتا ہے نا، آپ اس کو اپنی دونوں انگلیوں میں لے کے نا یوں پھیلاتے ہیں، پھیلاتے ہیں، جتنا پھیلائیں یہاں تک کہ وہ پھٹ نہ جائیں۔ جب یہاں تھا تو اتنا سا تھا نا، ایک انچ، جب آپ نے اس کو پھیلایا تو ہو سکتا ہے پانچ چھ انچ تک چلا جائے، پھر سٹریچ ہو۔ اب امیجن کریں کہ اس طرح کے غبارے کو چاروں کونوں میں پنے لگا کے سٹریچ کر دیا جائے اور اس پہ لوگوں کو کھڑا کرنے ہونے کا حکم دیا جائے۔ فرمایا، اتنی بھی زمین نہیں ہوگی کہ کوئی انسان کھل کے کھڑا ہو سکے۔ یہ بھلا کیوں ہوگا؟ آپ سوچیے، آپ کہیں گے آج بھی تم زمین میں، ہمیں اپنے ارد گرد باہر کھڑکیوں میں کتنی خالی جگہ دکھتی ہے، ایسے ہی ہے نا۔ یا اگر آپ کہیں کہ ہم اس ہال میں موجود ہیں، لیکن کیوں سٹریچ کی جائے گی کہ دنیا کے آغاز سے لے کے قیامت تک کے سب لوگوں کو فٹ کرنا ہے اور صرف کھڑے ہونے کی جگہ ہوگی۔ یاد کیجئے عمرے کا وقت، حج کا وقت، طواف کا وقت، صفا اور مروہ کی سعی کا وقت، کیا حالات ہوں گے، اتنے تنگ تنگ کھڑے ہوں گے۔ اس وقت انسان کو اتنا ایک غصہ آتا ہے نا اپنے اوپر بھی اور دوسروں پہ، اور چلے یہ موقع ہو نا سردیوں کا، -20 ہے، پھر تو خیر ہے، کوئی بات نہیں، قریب رہیں گے۔ اس میں بھی اگر آپ دیکھیں کہ اتنی سردی میں بھی جب آپ کسی جگہ بہت زیادہ اکٹھے لوگ ہوتے ہیں تو کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتی ہے تو دم گھٹتا ہے۔ اس دن قیامت کے دن کیا ہوگا کہ جب ایک انسان وہاں کھڑا کر دیا جائے گا اور سارے اگلے پچھلے جمع ہوں گے اور زمین ٹھسی ہوگی، جس کو آپ کہتے ہیں بھرپور طریقے سے بھری ہوئی ہوگی، زمین کھنچ جائے گی، آسمان پھٹ جائے گا۔ کیوں پھٹے گا؟ کہ پرانا ہو گیا، وہ سیدھا ہو گیا؟ نہیں، وہ عزینت لے ربی ہے، وہ حکم، رب کا حکم سن کے پھٹے گا۔ ہمارے دل کیوں نہیں پھٹتے رب کا حکم سن کے؟ ہم قرآن سن کے بھی نہیں پھٹتے، ہم اللہ کے راستے کی دعوت کی بات سن کے بھی نہیں پھٹتے، آسمان کیوں پھٹ جائے گا؟ عزینت لے ربی ہے، اس کا لفظی معنی ہوتا ہے کہ رب کا حکم سنے گا، لیکن عربی زبان میں محاورے کے طور پہ عزین اللہ کب بولتے ہیں؟ جب کہنا ہو کہ فلاں کسی کا تابع فرمان ہے، بہت سبمٹ کرنے والا ہے، حکم سنا نہیں بلکہ اس نے حکم سن کر ایک بہت زیادہ ہمبل اور اوبیڈینٹ انسان کی طرح اس بات کو مانا۔ ذرا اس آسمان کو کو امیجینیشن میں تو لائیں. ہم کہتے ہیں پرانا ہو کے ادھر جائے گا, پھر تو مجبوری تھی کہ اب آسمان کو لپیٹنا ہی پڑے گا. نہیں, یہ پھٹنا پرانے کی وجہ سے نہیں, رب کے حکم سے. وزینت لی ربیہا وحقت, حقت حق ہے کہ حق کی ہے اس کو. اگر آسمان کو یہ حق ہے نا کہ وہ پھٹے اللہ کا حکم سن کر, تو اس آسمان سے کئی ہزار لاکھ گنا چھوٹے انسان کا کیا حق بنتا ہے کہ وہ اللہ کا حکم سن کر کیا کرے. پیچھے ہم پڑھ چکے آیت کہ تم بتاؤ کہ تمہاری تخلیق بڑی یا مشکل چیز ہے یا آسمان کی تخلیق. یقیناً آسمان, آسمان اتنی بڑی چیز ہے جو رب کے سامنے جھک رہا ہے, پھٹ رہا ہے. تو انسان تم سوچو کہ تم وہاں کہاں ہوگے. آپ سوچے ذرا, یہ آسمان ہے ایک دم چرنے لگے. کیوں؟ اس کو خوف آ گیا کہ میرے رب نے مجھے کچھ کہا ہے. استمعت وانقادت, سن کے فوراً مان گیا. فَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ, اور زمین پھیلا دی جائے گی. وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ, اور باہر پھینک دے گی جو اس کے اندر ہے اور خالی ہو جائے گی. اللہ اکبر. زمین پہلے پھیلائی, سمندر دریا پھٹ گئے, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر بکھر گئے, زمین کی ساری اونچ نیچ برابر کر کے ایک ہموار میدان بن گئی. سورۃ طٰہٰ میں ہم پڑھ چکے کہ اللہ تعالیٰ اس دن زمین کو ایک چٹیل میدان بنا دے گا جس میں کوئی بل اور سلوٹ تم نہیں پاؤ گے. آیت نمبر 106 اور 107 میں ہم نے دیکھا تھا یہ. اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے سوچئے کہ والقت, القا وہی ہے جو ڈالنا. ادھر جتنی بھی تا آتی ہیں نا 35ویں پارے میں, 95% وہ مؤنث کی ہوتی ہیں. یہ ذہن میں رکھیے, کیونکہ یا بات ہے آسمان کی یا زمین کی, اور دونوں مؤنث ہیں. القا یلقی القا, یہ وہی لفظ ہے کہ حق بھی یہی ہے کہ وہ پھٹے اور وہ اپنے اندر سے اگل دے گی. آپ کہہ سکتے ہیں خلقت کا معنی اگل دینا, ہر اس چیز کو جو اس کے اندر ہوگی سارے خزانے نکل کے باہر آ جائیں گے. جتنے لوگ دفن کیے گئے ہیں وہ سب باہر آئیں گے, جتنی معدنیات ہیں سب باہر آ جائیں گی اور خالی ہو جائے گی. وتخلت, سارے قیامت سے پہلے کے پیدا ہوئے ہوئے لوگ سب وہاں آ جائیں گے اور خالی ہو جائیں گی. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ, اور کان لگا کر سنے گی, اور اس کو یہی حق ہے, اس کو ڈیزرو بھی یہی کرتا ہے, اس کو کرنا ہی یہ چاہیے. اس کے پاس اس کے سوا کوئی اور چارہ ہی نہیں. اللہ, بس اتنی بات کر دی, اس کے بعد کوئی بات نہیں ہے, کوئی لمبی چوڑی بات, کوئی اس کی مزید وضاحت. بس کہہ دیا کہ قیامت کے دن یہ سب کچھ ہو جائے گا اللہ کے حکم کو سن کر. دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں نا, حکم, یہ دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ حکم ہوتے ہیں جو اس کائنات کے اندر انتظامات کو چلانے کے لیے ہوتے ہیں. مثلاً بادلوں سے کہا جاتا ہے کہ برسو, پہاڑوں سے کہا جاتا ہے کھڑے رہو, حکم سنو. جو ہر بندے کو, ہر مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے اس کے حصے کے کام بانٹے ہوئے ہیں, ایسے معاملات میں تو کوئی بول نہیں سکتا. یعنی آسمان بول نہیں سکتا کہ مجھے کیوں کھڑا کیا, اور درخت یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے تم نے کیوں اس طرح سے پتوں سے بھر دیا. اس میں تو کسی کو بھی نہیں ماننا. ہم انسان ہیں, ہماری سانس چلتی ہے, ہمارا معدہ کام کرتا ہے, جنات انسانات, یہ سارے احکامات انسان کے بس میں نہیں ہیں نہ کائنات کے بس میں. لیکن دوسرے احکامات کون سے ہوتے ہیں؟ قرآن کے احکام, احکامات الہیہ, جس میں انسان سے کچھ کام کرنے یا کچھ نہ کرنے کا تقاضا کیا جاتا ہے. اس میں ہر ایک آزاد ہے, میں بھی آزاد, آپ بھی آزاد. ایک ہے جو کسی کو بائی فورس کہہ دیا جاتا ہے پوری کلاس نے یہ کام کرنا ہے, اور ایک یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جس کا دل چاہے کر لے, جس کا من دل چاہے نہ کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ان دونوں قسم کے احکامات پہ انسان کیا, کائنات کی ایک ایک چیز کا عمل کیا ہونا چاہیے کہ وازینت لے ربی ہے, کان لگا کر کھڑا رہے, کوئی آپشن نہیں. آپ بچوں ہی کو دیکھ لیں, ذرا سی رخصت دیں آپ ان کو تو آپ دیکھیں ہمیشہ دوسری چیز پسند کریں گے جس میں ان کا فائدہ ہوگا, جس میں ان کی سہولت ہوگی. کائنات کی چیزیں اس طرح نہیں سوچتی. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سوچنے اور سمجھنے کی اجازت ہی نہیں دی. اتنے بڑے بڑے حادثات جہاں ہوں گے اس کے بعد ہونا کیا ہے، یہ اس سے بھی بڑا حادثہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر صورت اپنے اندر ایک ایسی دھمکی ہے، ایسے لگتا ہے کہ توڑ کے رکھا جا رہا ہے انسان کو کہ زمین و آسمان کو دیکھ رہے ہو، تم ذرا خود کو دیکھو، تم کدھر جا رہے ہو؟ یا ایھا الانسان، اے انسان، انک کادہ، تو تو کشاں کشاں جا رہا ہے، الی ربک، اپنے رب کی طرف، کدہن، جانا، پہنچنا، فملاقی، پس تو اس سے ملاقات کر لے گا۔ یا ایھا الانسان، کوئی ایھا الذین آمنو نے، صحابہ کو نہیں، کسی نبی کو، ولی کو، پیغمبر کو نہیں، انسان کو خطاب کیا گیا، اے انسان، اسم جنس، ہر بندہ جو خود کو انسان کہتا ہے یا سمجھتا ہے، آدم کا بچہ جس نے آدم کی پشت سے جنم لیا، اے انسان، تم آہستہ آہستہ اپنے رب کے حکم کی طرف چل رہے ہو، تم اپنے رب کی طرف محنت کرنے والے ہو۔ لفظ ہے قادح، قادح، کاف دال ہا سے ہے قدہن، قدہن کہتے ہیں کسی کام میں پوری جد و جہد اور توانائی صرف کر کے اس کو کر لینا، فل ایفرٹ لگانا، جس کو آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں۔ اے انسان، تو خوشاں خوشاں اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے، تو اپنی پوری کوششوں کے ساتھ رب کی طرف جا رہا ہے، اور ایک دن تو اسے ملاقات کرے گا۔ کتنا خوبصورت جملہ، زندگی کا مقصد بتا دیا، اور وہ کیا ہے؟ رجوع الی اللہ۔ ہر انسان ہر صبح اٹھتا ہے نا، تو اپنے رب کے تھوڑا سا پہلے سے قریب ہو چکا ہوتا ہے۔ کیسے؟ اپنی موت کے قریب ہو چکا، ہر دن ہر سانس مجھے میرے رب کے قریب کرتی جا رہی ہے، اور ایک دن یہ سفر پورا ہو جائے گا، فملاقی، بس تیری ملاقات ہونے والی ہے۔ انسان تو سارے ہی جا رہے ہیں، لیکن انسانوں کی دو مختلف کیفیات ہوں گی، ایک وہ ہے جو اس انتظار میں کہ کب رب سے ملاقات کریں، اور ایک ہے جن کو فکر لگ جاتی ہے کہ ہائے، رب کے سامنے جانا پڑے گا، رب کے ساتھ بات ہوگی، وہ پوچھے گا، وہ حساب لے گا۔ یہ فرق کس بات کا ہے؟ یہ اس بات کا ہے کہ ایک انسان نے زندگی کیسی گزاری، شعور کے ساتھ گزاری کہ غیر شعوری زندگی بسر کی۔ اگر تو ساری زندگی دنیا کے پیچھے بھاگتا رہا، اسی کو بڑھانے، اسی کو سجانے، اسی کو سنوارنے کی کوششوں میں رہا، تو اللہ کے ساتھ ملاقات کوئی دلچسپ قسم کا منظر نہیں ہوگی، کوئی خوبصورت موقع نہیں ہوگا کہ جس کو ایک انسان جا کے شیئر کرے۔ اور اس قادہ نیلا ربی کا قدہن کو نمازوں کی طرف بڑھتے ہوئے قدموں سے پہچان لیتے ہیں۔ کون خوشی خوشی مسجدوں کے رخ کرتا ہے، جائے نمازوں کی طرف بڑھتا ہے، اور کون کس طرف سے جاتا ہے؟ اس طرح سے انسان کو غور و فکر کی ایک ایسی راہ دکھا دی گئی اس آیت میں کہ دنیا میں رہتے ہوئے ایک انسان اپنے آپ کو اس رب کے سامنے کھڑا محسوس کرتا ہے۔ حاسبو قبل ان تحاسبو کی کیفیت ہے۔ اور اگر آپ لفظ قدہن پہ بھی غور کریں تو زندگی میں ہر چیز پہ محنت ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس لفظ کے اندر مشکلات کے ساتھ کسی کام کو کرنے کا سبق مل رہا ہے۔ ایفرٹ، پہلے سب سے دیکھیے کہ بچے کا دنیا میں آنا آسان مرحلہ، ماں کو تو مشکل ہوتی ہوگی، بچے کو تھوڑی ہوتی ہے، یہ سب سے پہلی ایفرٹ ہے۔ اس سے بھی پیچھے اگر جاتے نا، تو رحم میں 9 مہینے بچہ کئی دفعہ موت کے قریب آتا ہے۔ اگر آپ پورا پریگننسی کا سائیکل پڑھیں نا، تو بعض دفعہ بچہ کچھ اس طرح کی کیفیت میں ہوتا ہے کہ اس گرد گرد پانی ہوتا ہے، ایک ہلکی سی سوئی لگ جاتی ہے نا ماں کے پیٹ کی جھلی کو، تو بچہ اپنے ماں کے پیٹ میں ڈوبنے لگتے ہیں، الٹا لٹکتا ہے، کبھی اس کی دم نکلتی ہے، کبھی یہ مڑا ہوتا ہے، کبھی یہ سیدھا ہوتا ہے۔ یہ قدہن، قدہن کیا ہے؟ اس دنیا میں آنے سے پہلے کے مرحلے۔ آپ دیکھیں بچے کی تخلیق کے آغاز سے لے کے اس کی ڈیلیوری تک ہر لمحے میں پہلے ایفرٹ ہے، مشکل ہے، اپنے آپ کو رکھنا، روکنا، سنبھالنا، اور اس کے بعد پھر ایک انسان دنیا میں آتا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ بچہ پیدا ہوا، دودھ کیسے پیتا ہے بچہ؟ کبھی آپ بہت معصوم بچوں کو دودھ پیتے دیکھے نا، تو یہاں یہ ہونٹوں کے اوپر ان کے نا پسینہ آیا ہوتا ہے، ہاں پھر ہوتے ہیں، ایسے بھوک سے پیتے نا تو بالکل پسینے آتے ہیں۔ یہ ہے قدر، محنتیں، फिर आप कभी बच्चों को देखा करें कि जब वो दूध छोड़ते हैं और सॉलिड शुरू करते हैं, कैसे उगलते हैं, उनसे उनके गले से नहीं जाता। कभी गले में रोटी फंसाते हैं, कभी कुछ, कभी बिस्किट फंस गया, कभी कुछ फंस गया। एक एक खाने का लुकमा बच्चे के लिए बस दफ़ा मुश्किल बन जाता है। आप उसका निप्पल छुड़ाएं तो मुश्किल, माँ का दूध छुड़ाएं तो मुश्किल, उसको कोई और चूसनी लगाई आपने वो छुड़वाएं वो मुश्किल। चलिए अब क्या हुआ, लेटता था ना, अब थोड़ा सा उसको आपने बिठाने की कोशिश की, कितनी दफ़ा गिरता, क्रॉल करते हुए बच्चे कितनी दफ़ा मुंह के बल गिरते हैं। इसको छोड़ दें, जब बच्चे चलना शुरू करते हैं तो क्या हाल होते हैं, कभी कहीं चोट लगी हुई, कभी कहीं चोट लगी हुई, कदन मुशक्कत में। ये दुनिया सबक इस बात का देती है कि लोगों तुम यहाँ आराम के लिए नहीं आए। जैसे कोई क्लासरूम में आए और आके सो जाए, टेक लगाए और सो जाए, तो उसकी गलती है ना। फिर आप देखें बच्चे का स्कूल का मरहला शुरू होता है, कभी याद करें अपने बच्चे का पहला दिन स्कूल का, यूँ भाँ भाँ करते रोते जाते हैं, माँ छोड़ के जाने लगती है स्कूल से वापस तो रो रहे हैं, टीचर पकड़ रही है तो रो रहे हैं, फिर बाथरूम में जाना है तो रो रहे हैं, कोई बच्चा उनका शॉर्पनर लेके चला गया तो रो रहे हैं, पेंसिल ले ली तो रो रहे हैं, रो 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 के इंसान बड़ा होता है। बात तो कहते थे रो रो के सो गए, किसी इंसान की बात है तो उसने ये जुमला बोला एक आध दफ़ा। तो मैं सोचती हूँ कि इस दुनिया में इंसान के साथ यही है, रो रो के एक दिन सो जाता है। बच्चे को देखे सारा दिन जिद करेगा, कोई एक दिमाग में बात आ गई ना रोता ही रहता है सारा दिन। आप एक पूरी करें दूसरी, माँ कहती है सुबह से उठता है तो रो रहा है, आज इसको कोई मसला है। आखिर हाँ भाप के जब बिस्तर पे सोता है फिर चुप होता है, और एक चीज़ सारा दिन उसने उंगली में हाथ में पकड़ी हुई दे नहीं रहा, जब सोता है तो मुट्ठी खुल जाती है, चाहे वो 100 का नोट है, चाहे वो कोई कैंडी है, या कोई माँ की पकड़ी हुई चीज़ है, या सेलफोन है, फिर हाथ खुल जाते हैं। या अय्युहल इंसान इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाकी। ये फमुलाकी पर बहुत गौर की ज़रूरत है, वहाँ जाके मुलाकात होगी किस से, पहली बात है इला रब्बी का है तो रब से। और बास कहते हैं नहीं अगली आयत से देखें तो नामे अमाल से मुलाकात होगी। तो मुलाकात का दिन बड़ा सख्त है, इसीलिए फिर दुनिया में इस बात को खोल के रख दिया कि जो करोगे वो होगा। और आप इस लफ्ज़ कदहन को देखिए, कहते हैं कि इस लफ्ज़ के अंदर किसी ऐसे काम का करना जिसकी ख्वाहिश भी हो ये पाया जाता है, लगातार कोशिश, जुहद मुसलसल, और जिसको आप कहते हैं ना धुन सवार हो जाना, जहाँ फिशानी से मेहनत से दौड़ धूप के बाद एक इंसान अपने रब की तरफ पहुँचता है। अब होगा क्या, जिस दिन फमुलाकी होगा, पहले तो अपनी मुलाकात करेगा मौत से, फिर नामे अमाल से, और उसके बाद अपने रब से। अच्छे या बुरे अमाल को अंजाम देने में मेहनत और मशक्क़त से इंसान काम लेता है, यहाँ तक कि अपने रब से मुलाकात यानी मौत का वक्त आता है, और उसके बाद फिर दो गिरोह। फम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनी, बस बेशक जिसको दिया गया उसका नामे अमाल उसके दाएँ हाथ में, राइट हैंडेड, सीधे हाथ में जिसको दिया गया उसका हाल क्या होगा। फसौफ़ युहासबु हिसाबन यसीरा, तो इससे हिसाब आसानी से लिया जाएगा, देना नहीं आ रहा हिसाब, लेना आ रहा है, बहुत फ़र्क होता है। आप किसी को हिसाब दे या आपसे कोई हिसाब ले, जो देने वाले होते हैं वो पीछे फेर रहे होते हैं, खुदा के लिए ले ले हमसे जिम्मेदारी अदा हो, पैसे हमारे पास से जाए, चीज़ हमारे पास जाए, अमानत हमारे पास है, ये जिम्मेदारी, ये सब कुछ अल्लाह की नेमत है, या जो भी इसको अल्लाह ताला के डर से जल्दी सपोर्ट करना चाहते हैं उनके, जिनका वो मामला। लेकिन दूसरा होता है भी हिसाब क्यों नहीं दे रहे आप, हिसाब दीजिए, अभी नहीं सुबह नहीं, सुबह नहीं शाम, कल नहीं आज, आज नहीं कल, अभी ये नहीं वो नहीं, यहाँ कौन सा लफ्ज़ है, हिसाब लिया जाएगा। लाओ भाई किधर है नेमतें, किधर है खाने पीने, किधर है ये सब कुछ, बताओ क्या करके आए इस दुनिया में, तुम्हें जो आंखें दी थी उनसे क्या देखा, कानों से क्या सुना, हाथों से क्या किया, जुबान से, पाँव से, कदमों से, सर के एक एक बाल से, बताओ क्या करके आए हो, पूरे का पूरा हिसाब लिया जाएगा। فام ممنودیہ، لفظودیہ میں بھی مجھول ہے، پیسیو وائز ہے. ایک ہوتا ہے دینا اور ایک ہے دیا جانا، یہاں لفظ ہے دیا جانا، اس کی شدت کو آپ خود محسوس کر سکتے ہیں. اور پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں یہ بات سورۃ معارج میں کہ کس طرح سے نام اعمال کے اعتبار سے لوگ دو طرح کے ہو جائیں گے. فسوف یحاسب حسابا یسیرا، تو اس سے حساب آسانی سے لیا جائے گا. ہو گئی آسانی، شروع میں مشکل ہی تھی، لفظ یحاسب میں پتہ چل رہا حساب آسان لیا جائے گا. حساب یسیرا کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حوسب یوم القیامت عذب، قیامت کے روز جس سے حساب لیا جائے وہ عذاب سے نہ بچے گا. ایک دفعہ کچے چٹھے کھل گئے، نامہ اعمال کھول کے پرچہ پکڑ کے پوچھ لیا، یہ بتاؤ یہ کدھر لگا تھا، یہ کہاں لگا تھا، یہ کیا ہے، یہ کیسا ہے، بتاؤ، تو فرمایا کہ اس کو تو ضرور عذاب ہوگا. حضرت عائشہ چونکہ بڑی فہم والی خاتون تھی نا، اس بات کو سن کے فوراً کہنے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا قرآن پاک میں یہ نہیں ہے کہ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، کہ قرآن تو کہتا ہے حساب آسان ہوگا، آپ کہہ رہے ہیں کہ جس کا حساب ہوا وہ ضرور پکڑا جائے گا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، حساب یسیرا تو صرف پیشی ہے، پیشی ہوگی، کہتے ہیں آج عدالت میں پیشی ہے، مجرم کو جج کے سامنے پیش ہونا پڑے گا، جس سے جرا شروع ہو گئی وہ پکڑا گیا. کیسے؟ بندہ اللہ کے پاس آئے، اللہ کے تم جاؤ، آپ اس کو دنیا کی کئی مثالوں سے سمجھ سکتے ہیں، گاڑیوں میں بعض دفعہ چیکنگ ہوتی ہے، بعض دفعہ ہر گاڑی کو روک کے اندر باہر ٹرنک کھول اس کو دیکھ کون ہے، کاغذ دکھائیں، پیپر دکھائیں، پاسپورٹ ہے کہ نہیں آپ کے پاس، گاڑی کا لائسنس ہے کہ نہیں. اور بعض لوگ ہوتے ہیں وہ خود ہی گاڑی روکتے ہیں، وہ ایک نظر ڈالتے ہیں، کہتے ہیں جاؤ، ایسا ہوتا ہے. یہ جو ہے نا، جس کو دیکھ کے پوچھا بھی نہیں، کہا جاؤ، ہو سکتا ہے اس گاڑی والے کے پاس اپنا لائسنس بھی اس وقت نہ ہو اور پولیس والے کو دیکھ کر اس کا رنگ بدل جائے، لیکن بچ گیا. اللہ کرے ہم ایسے ہی ہوں. اور ایک دفعہ جس کی جرا شروع ہو گئی وہ پکڑ جائیں گے، جس کے اندر اعمال میں مٹھاس ہوگی، جس کے اندر ایمان کی برکت ہوگی، اس سے مناقشہ نہیں ہوگا، اس سے حساب یسیر ہوگا، اللہ اس سے پوچھے گا نہیں کہ کیا کیا. اور یہ کب ہوگا؟ یہ اچانک نہیں ہوگا، یہ دنیا میں ہوگا. آپ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جیسا معاملہ رکھیں گے نا، آپ کے ساتھ ویسے ہی معاملہ وہاں ہوگا. اگر ہر وقت اپنا حساب کرتے رہیں گے نا تو وہاں نہیں ہوگا. حاسبوا قبل ان تحاسبوا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ جملہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ اپنا حساب خود کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے، تم خود اپنے آپ کو چیک کرو. بالکل یہ اس طرح سے ہے جیسے ملکوں میں نظام چلتے ہیں نا، آپ انکم ٹیکس دیتے ہیں یا کوئی پراپرٹی ٹیکس یا کوئی بھی ایسی چیز دیتے ہوں گے. آپ دیکھیں کچھ لوگ ہر مہینے ساتھ ساتھ اپنی چیزیں ایڈٹ کرتے رہتے ہیں، یہ سلپس ہیں، یہ اس مہینے کا خرچہ ہے، یہ لیا ہے. اینڈ آف دا ایئر جب گورنمنٹ ان سے پیپرز مانگے گی کیا اس کو مشکل لگے گا؟ صرف اس نے وہ فائلیں کھول کے دکھا دینی ہیں. امیجن کریں ذرا، آپ ذہن میں لائیں اس مثال کو، وہ بزنس مین جو ہر چیز لکھتا پڑھتا، اپنے اکاؤنٹس میں ڈالتا، جمع تقریب مائنس پلس کر کرا کے رکھتا ہے، اس کے لیے جون کا مہینہ موسٹلی جو پورے سال کا اینڈنگ کلوزنگ ایئر ہوتا ہے وہ مہینہ کیسا ہوگا؟ تھوڑی سی ایفرٹ ہوگی کہ وہ ادھر آفس میں ایک ایک چیز لگی ہوئی لاؤ نکال کے دکھاتے جاؤ، پوچھے کہ اس سے بھی گورنمنٹ منی کہاں سے آئی تھی، کدھر خرچ کی، کدھر سے آئی. ہوتے ہیں نا، دنیا میں بھی ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے میدان محشر میں یہ سوال رکھا ہوا نا کہ مم مال من اين اكتسب من اين انفق، کہاں سے کمایا تھا، کہاں خرچ کیا، تو دنیا میں بھی یہ موجود ہے، وہاں بھی ہوگا. لیکن آپ امیجن کریں کوئی ایسا بھولا بدھو ڈس آرگنائز قسم کا بزنس مین، نہ آتے مال کا پتہ نہ جاتے کا پتہ، بس کیش پکڑا جیب میں ڈالا، جا کے رات کو لٹا کے گھر چلے گئے، نہ لکھت نہ پڑھت، اینڈ آف دا ایئر کیا کرے گا بھلا؟ پہلے نمبر پہ وہ کسی کو رشوت دے کے تیار کرے گا، مجھے ایسے ہی چلا دو، ایسی ہے. کسی کو پیسے دے گا، پکڑ پکڑ کے لائے گا اور اسے جھوٹے کاغذ بنا کے نکلے گا. ایک صورت تو یہ. اور دوسری صورت یہ ہے کہ اپنی ان ساری سستیوں اور کوتاہیوں کے بدلے میں ایک بھاری رقم گورنمنٹ کرنٹ پہ دے گا ٹیکس کے نام پہ. بس یہ دو ہی چیزیں ہیں حساب میں جو آج کیئرلیسلی گناہ کر رہے ہیں نا لوگ, تو پتہ ہی نہیں کدھر کیا, دیکھیں گے کل کیا ہوگا. دو میں سے ایک چیز ان کے دل میں پڑے ہوگی, یا تو انہوں نے کوئی امید لگا رکھی ہے, جھوٹی, بالکل جھوٹی, کیونکہ یا تو رشوت دے کے لوگ آپ کے پیپرز کلیئر کر دیں گے, وہ نہیں کوئی کرے گا, یا تو پیسہ لے لیں گے, تعلقات کام آ جاتے ہیں دنیا میں, وہاں نہیں ہوگا. اور دوسری بات ہے کہ اگر کوئی بھاری ٹیکس دینا چاہتا ہے اینڈ آف ایئر, یہ ہے تھوڑے دن کی پھر جہنم کی سزا, اللہ معاف کر دے, اس کے اوپر ہے. لیکن دنیا میں آنکھیں کھول کے جی انسان تو اس کو سمجھ آتی ہے کہ فسوف یحاسب حساب یسیرا, دایا ہاتھ میں نام اعمال کس کے آئے گا جس نے دنیا میں کوشش کی ہوگی.